گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، دار الافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو ولیمہ کیا جاتا ہے، اس میں جو دعوت کرنی ہے ولیمے کی، کیا اس میں کوئی لوگوں کی تعداد بھی ہے کہ اتنے تعداد ہونی چاہیے، یا بہت زیادہ ہونی چاہیے، بہت کم ہونی چاہیے، یا گھر میں پانچ چھ افراد کو بٹھا کر اگر کھانا کھلا دیا، یہ بھی ولیمہ ہوگا؟
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ولیمے کا جو کھانا ہے، یہ نکاح کے بعد رخصتی ہو گئی، شب زفاف کے اگلے دن یا اس سے اگلے دن یہ کھانا دعوت کا اہتمام ہوتا ہے، ضیافت ہوتی ہے، تو اس میں دوستوں احباب کو، رشتہ داروں کو حسب استطاعت دعوت دی جائے گی،
ٹھیک ہے،
اور اس طرح ان لوگوں کو آنا ہوگا، اور وہ ایک اہتمام ہوتا ہے، تو اس میں کوئی کوانٹیٹی مقرر نہیں ہے،
تعداد مقرر
نہیں، تعداد کا یہاں پر شریعت مطہرہ نے لحاظ نہیں رکھا کہ اتنی بڑی مقدار میں کھانے کا اہتمام کیا جائے اور اتنے افراد ہونے چاہیے، یا لڑکی والوں کی طرف سے کتنوں کو دعوت دی جائے گی اور لڑکے والوں کو کتنا اہتمام کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے جو دعوت میں جو افراد مدعو ہوں گے ان کی کوئی تعداد کا اعتبار نہیں ہے، حسب استطاعت کرنی ہے۔ اگر کسی کی استطاعت پانچ ہی افراد کو کھانا کھلا کر ولیمہ کرنے کی ہے تو وہ اس کے ذریعے بھی ولیمہ کر سکتا ہے، اور اگر کسی کی استطاعت اس سے بڑھ کر ہے اور خوشی کا ایک موقع ہے اور اس خوشی میں وہ چاہتا ہے کہ اپنے دیگر رشتہ داروں کو بھی وہ شریک کرے، تو وہ تعداد بڑھا سکتا ہے،
ٹھیک ہے،
لڑکی والوں کی طرف سے بھی تعداد بڑھائی جا سکتی ہے، لڑکے والے اپنی برادری کو دیکھتے ہوئے بھی اور اپنی استطاعت کو بھی دیکھتے ہوئے تعداد بڑھا سکتے ہیں۔
اچھا، ایک تو آپ نے فرمایا نا کہ کوئی تعداد ضروری نہیں ہے، کم لوگ بھی ہوں تو ولیمہ ہو جائے گا،
جی۔
اچھا، اب تعداد ضروری بھی نہیں ہے لیکن اس کے بعد استطاعت بھی بہت زیادہ ہے، چاہے تو بہت سارے لوگوں کو بلا سکتا ہے، اس کے لیے کون سا پہلو بہتر ہے کہ بڑی دعوت کرے یا پھر وہ کم پر تنات کر لے، کیا کر لے، حالانکہ بہت سارے لوگوں کو افورڈ کر سکتا ہے؟
دیکھیں، اس میں یہی ہے کہ معاشرے کو بھی سامنے رکھے،
ٹھیک ہے،
اب یہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے انگلیاں اٹھیں گی،
ٹھیک ہے،
اب ایک کروڑ پتی کوئی شخص ہو اور وہ دعوت ولیمہ میں 12 افراد کو بلا کے دعوت ولیمہ کر لیتا ہے، اور دیگر جو اس کے احباب ہیں، دوست ہیں، گلی محلے والے ہیں، وہ سب اس انتظار میں ہیں کہ ہمیں بھی ولیمے کی دعوت آئے گی، اور دعوت کسی کو نہیں آ رہی، وہ 12 افراد مخصوص تھے جن کو اس نے دعوت دی اور ان کو ولیمہ کر کے فارغ کر دیا۔
یہ ہوتا بھی ہے کہ ابھی شادی کی دعوت بھی نہیں آئی، شادی کا طے ہوتا ہے تو لوگ تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، اتنا کنفرم ہوتا ہے کہ شادی کے حوالے سے بلایا جائے گا،
بلایا جائے گا باقاعدہ۔ پھر ولیمے کا ایک اہتمام، عام طور پہ شادی کارڈ کے ساتھ دعوت ولیمہ کا کارڈ بھی الگ سے دیا جاتا ہے، ہر ایک کو نہیں دیا جاتا، مخصوص افراد۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ ایسے آدمی کو چاہیے کہ اپنی استطاعت کو بھی سامنے رکھے اور لوگوں کی زبانیں اس کے خلاف نہ کھلیں،
ٹھیک ہے،
اس کو بھی سامنے رکھے۔ پھر چونکہ ایک آداب معاشرت بھی ہے کہ جتنی بڑی برادری ہے اور یہ استطاعت والا آدمی ہے تو اس کو چاہیے کہ لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں،
ٹھیک ہے،
تو اس طرح یہ کہ خوشیاں داخل کرنے کا موقع ملتا ہے، لوگ آئیں گے، ان کا آنا اس کے لیے بھی خوشی کا باعث بنتا ہے، تو اس لیے دعوت کو بڑھانا چاہیے،
صحیح،
استطاعت کے ساتھ۔ یہ نہ ہو کہ قرضے پہ قرضہ لے کر پھر یہ دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا جا رہا ہو تو یہ مناسب عمل نہیں ہے، استطاعت ہونی چاہیے. ہاں اگر قرضہ لینا پڑ رہا ہے اور فی الوقت اس کے پاس نہیں ہے لیکن اس کو معلوم ہے کہ کچھ مہینوں بعد میری اتنی رقم آ جائے گی اور میں قرض خواہوں کو فارغ کر دوں گا تو ایک الگ صورت ہے، ورنہ اس طرح کے معاملے کے لیے قرض لینا مناسب نہیں ہے. اور جہاں تک معاملہ ولیمہ کا ہے تو ولیمہ مختصر ترین کھانے پر بھی ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ جب بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو ان کے کپڑوں پر ایک ایسا رنگ لگا ہوا تھا جو عام طور پہ دلہنیں لگاتی ہیں.
اچھا،
تو وہ ان کے کپڑوں پہ بھی کلر لگا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس رنگ سے متعلق معلوم کیا کہ آپ کے کپڑوں پہ یہ رنگ، یعنی یہ رنگ تو عورتوں کے لیے ہوتا ہے، آپ کے کپڑوں پہ اس کا کیا کام؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے نکاح کیا ہے.
صحیح،
تو نکاح کی وجہ سے اس کا عورت کے جسم سے یا جو کلر تھا وہ کپڑوں پہ لگ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا اللہ تعالی تمہارے لیے مبارک کرے، تم ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کے ساتھ، ولو بشاتن، اگرچہ ایک بکری کے ساتھ کچھ نہ کچھ اپنے دوست و احباب کو ضیافت کرے، مہمان نوازی کرے، خوشی کا اظہار کرے.
ٹھیک ہے، یعنی اس میں یہ کمی کی طرف اشارہ ہے، زیادہ بھی ہو،
کم بھی ہو، یعنی ولو بشاتن، یعنی ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کے ساتھ ہی کرو، یعنی کم سے کم مقدار بھی اگر آپ کے پاس ہے تو اس خوشی کا اظہار کے لیے اس کو استعمال کریں. اور اہل عرب کے پاس بکریاں ان کے ہاں عام اویلیبل ہوتی تھی، تو ایک بکری ان کے لیے کہ اگرچہ ایک بکری کے ساتھ ہی کریں، تو مراد یہ ہے کہ اگرچہ تمہارے پاس تھوڑا بہت بھی میسر ہو تو اس میسر چیز پر بھی ولیمے کی دعوت کی جا سکتی ہے.
کتنے دن تک اس کا وہ ٹائم ہے؟ کئی دفعہ بعض دفعہ نکاح ہو جاتا ہے، اس کے بعد کئی عرصے بعد، مہینوں بعد جو ہے نا ولیمہ ہوتا ہے، کئیوں کا انتظار ہوتا ہے، وہ آئیں گے تو پھر ہم ریسیپشن دیں گے، ولیمہ کریں گے، بہت ساری طریقے کار رائج ہو چکے ہیں، کوئی اس کی مدت ہے کہ اتنے عرصے بعد والی دعوت ولیمہ کریں؟
ولیمہ کی جو دعوت ہے اس کے لیے ایک مختص وقت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا ہے. تو ولیمہ یہ اگلے دن، یعنی نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، اس کے بعد جو اگلا دن صبح آیا، یہ دن یا اس
دو چیزیں، نکاح اور رخصتی. نکاح تو دیکھیں کئی سال پہلے بھی ہو جاتے ہیں، اس کے بعد
رخصتی ہو گئی، اور رخصتی میں شب زفاف جو مخصوص اس کی تعریف لوگ سمجھتے ہیں، تو شب زفاف گزارنے کے بعد جو اگلا دن آتا ہے، تو اگلا دن یا اس سے اگلا دن،
ایک یا دو دن،
یعنی مثال کے طور پہ اگر آج کی رات رخصتی ہوتی ہے تو اگلا دن جو آئے گا وہ، اور اس سے اگلا دن جو آئے گا، اس دن میں وہ ولیمہ کرے. اب اس کے بعد جو ہفتے لگا دیتے ہیں،
ہال ہی اویلیبل نہیں، ٹھیک ہے، شادی کا سیزن ہے، ہال اتنے بک ہیں کہ، اور کرنا بھی اسی جگہ ہے، تعداد کے مطابق چھوٹے بڑے ہال ہوتے ہیں گھر کے قریب، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ استطاعت ہوتی ہے، وہ مل ہی نہیں رہا، وہ ملے گا پانچ دن بعد، ایک ہفتے بعد.
یہ کہ بعض لوگ جب یہ تعداد، یعنی تعداد کو بھی دیکھنا ہے اور ولیمہ حال کو بھی دیکھنا ہے، تو اس اعتبار سے پھر یہ سنت ہاتھ سے نکل جائے گی.
ٹھیک ہے،
تو اگر کوئی ایک ہفتے بعد اس طرح ولیمہ کرتا ہے تو ولیمہ اس صورت میں کرنے سے سنت کی ادائیگی نہیں ہوگی.
تو اب وہ جو دعوت کریں گے وہ ولیمہ نہیں کرے گا،
ولیمہ نہیں ہوگا
شرعی طور پر، سنت جس کو
ہاں اس کو مطلب اس کو دعوت ولیمہ جو سنت ہے، اور اس سنت سے انسان کو ثواب ملتا ہے، وہاں جانا سنت موقع ہے، جس کو دعوت دی ہے تو اس کو اس دعوت ولیمہ کو قبول کرنا سنت موقع ہے، تو وہ احکام اب اس دعوت ولیمہ کے نہیں رہیں گے، کیونکہ وہ ولیمہ سنت کے مطابق نہیں ہو رہا، اب وہ ایک ہفتے بعد ہو رہا ہے، ایک مہینے بعد ہو رہا ہے، تو اس سے ولیمے کی سنت ادا نہیں ہوگی. ہاں دعوت ہو جائے گی لوگوں کے ہاں، جو ایک معروف ہے کہ برات کے کھانے کے بعد ایک کھانا اور ہوتا ہے، تو وہ کھانا ہو جائے گا لیکن اس سے سنت ادا نہیں ہوگی.
اچھا، بعض دفعہ حضور، اب یہ غریب امیر کی بات ہو رہی ہے، استطاعت کی بات ہو رہی ہے، عام طور پر تو نہیں کہیں گے، کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ استطاعت نہیں رکھتا، تو اب ہوتا یہ کہ وہ برات لے کر جاتے ہیں اور مشترکہ جو ہے وہ اس کھانے ہی کو لڑکے کی طرف سے دعوت ہوتی ہے، یعنی لڑکے نے جن لوگوں کو اپنے ولیمے پر بلانا تھا وہ برات والے ہال میں بلا لیتا ہے، اور وہ ان کے حساب سے ولیمہ ہو رہا ہوتا ہے جبکہ ادھر سے بارات گئی ہوتی ہے, دعوت لڑکی والوں کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے یا پھر مشترکہ پیسے ملا کر ہو رہی ہوتی ہے, تو کیا اس دعوت سے جو لڑکی کے گھر میں لڑکی کے طرف سے دی گئی دعوت تھی یا مشترکہ پیسوں سے کی گئی دعوت تھی, کیا یہ ولیمہ کہلائے گا؟ کیونکہ ابھی تو رخصتی ہوئی ہے, یہ رخصتی بھی نہیں ہوئی, ابھی تو نکاح کا وقت ہے.
ابھی تو دولہا اپنے براتیوں کے ساتھ وہ ہال میں پہنچتا ہے اور اس ہال میں لڑکی والے پہلے سے موجود ہوتے ہیں. دو نکاح ہونے کے بعد اب جو کھانا شروع ہوتا ہے, تو اس کھانے کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں کہ اس میں ولیمہ ادا ہو جائے گا یا نہیں,
قربانی میں عقیقہ ہو جائے گا کہ نہیں, جیسے یہی ہے
جی. تو اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جیسے عام طور پہ بعض برادریوں میں تو یہ طریقہ کار ہے کہ کھانے کا ارینج آدھا لڑکی والے کرتے ہیں آدھا لڑکے والے کرتے ہیں, اور جو عام جو سنت ہے ولیمہ وہ شوہر لڑکے کے اوپر ہوتا ہے, اگلے دن کرنا ہوتا ہے اس کو, تو وہ اسی میں ضم کر دیا جاتا ہے.
جی جی,
یعنی بھائی ایک ہی کھانا کرنا ہے اور دو مرتبہ دعوت
ضم کی وجوہات بھی ہیں نا.
تو اب یہ جو بھی وجوہات ہوں, بہرحال اس سے سنت ولیمہ ادا نہیں ہوگی.
اچھا, اب اگر کسی بھی وجہ سے انہوں نے یہ ضم کر کے سب کو بلا لیا, بعض دفعہ دونوں کے مہمان ایک ہی ہوتے ہیں, ایک ہی گھر میں لڑکی لڑکا ہے تو وہ ایک ہی ہوتے ہیں, ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ہی گھر کے اندر لڑکی اور لڑکا ہے, بس وہ فرق ہے رشتے داری ہے تو نکاح ہوا, اب اس کے بھی وہی مہمان ہیں اس کے بھی وہی مہمان ہیں, اب ان کو کرنا یہی ہے, الگ سے وہ کرنا ہی چاہتے ہو نہ اس کو ان کو فائدہ ہے, تو اب کیا وہ سنت کے لیے اگلے دن ایک چھوٹی سی الگ سے دعوت کر لیں؟
جی دیکھیں, اس میں چاہیں تو سنت کے نیت سے بعد والی دعوت کا اہتمام بڑا کر لیں.
اچھا ٹھیک ہے,
اور اس وقت جو بارات والا کھانا
ہے وہ ایک بارات کا ایک ٹرینڈ ہے نا, کہ بارات جائے گی.
یہ ہے کہ اگر بارات والے کھانے کو اگر کوئی وسیع کیا جا رہا ہے,
بعض ساتھ والا گھر ہوتا ہے تو وہ گلی گھما کر لے کر آتے ہیں, بارات آنی چاہیے, یہ نہیں کہ گھر سے اٹھ کر جو ہے وہ جا کر گھر میں بیٹھ گئے, بلکہ گھوم کر, یعنی ایک لگے کہ کوئی ایک گروہ آ رہا ہے بارات آ رہی ہے تو یہ تو کرنا ہے.
اس میں
دعوت تو بعد میں کیسے ہوگی,
کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے. اب جیسے اگر بارات والے دن کھانے کا اہتمام بڑے لیول پہ کر دیا گیا اور اگلے دن ولیمہ ہے, تو ولیمہ اگر وہ ان کے خاندان میں معروف نہیں ہے, بس وہ ایک ہی دعوت سے شادی ختم ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے,
اگر ایسا ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ حسب استطاعت اپنے چند دوست و احباب کو, رشتہ داروں کو, اور عام طور پہ کسی بھی شخص کے کچھ کلوز فرینڈز ہوتے ہیں, بہت زیادہ قریبی دوست احباب بھی ہوتے ہیں, تو ان کو لے کے اگلے دن کوئی چھوٹی موٹی دعوت کر لیں,
آٹھ دس افراد
جتنے افراد کے
دعوت جو ہے وہ دعوت
ادا ہو جائے
ولیمے کی,
ورنہ یہ بارات والے کھانے کھلا کے فارغ ہو جانے سے سنت ولیمہ
سنت موقع ہے, یہ
سنت موقع
ضروری ہے ایک طرح اس کو,
مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سنت ولیمہ کی ترغیب دلائی ہے.
ٹھیک ہے,
اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اولم ولو بشات فرمائے کہ ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کے ساتھ کریں, تو اس میں ترغیب موجود ہے, تو اس سنت سے محروم نہیں ہونا چاہیے. تو اگلے دن کچھ نہ کچھ مختصر سی اپنے دوست و احباب کے ساتھ دعوت کی جا سکتی ہے.
جزاک اللہ. مزید سوالات بھی شامل کرتے ہیں, اس سے پہلے کچھ کالز لے لیتے ہیں. جی کال سنائیے.
بس وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم حال میں گئے, اس حال میں جس میں پروگرام ہے اس میں تو گانے نہیں ہوتے, اس طرح کے کوئی خرافات نہیں ہے, لیکن اس کے برابر میں جو حال ہوتے ہیں ان میں گانے وغیرہ بج رہے ہوتے ہیں جس کی آواز اس حال میں آ رہی ہوتی ہے, تو کیا اس صورت میں بھی کیا وہ اس دعوت سے چلے جائے یا وہاں وہ دعوت میں شریک نہیں ہو سکتا, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
انشاءاللہ ضرور عرض کریں گے. ایک اور کال سنائیے.
امجد رضا تاریخ چوبارہ ضیاء کوٹ سے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کسی کے ہاں دعوت پہ جائیں اور کھانا کھایا جا رہا ہو تو اسی دوران جو ہے سائل آ جائے اور آ کر صدا لگائے یا وہ کھانا مانگے, کیا اس کھانے میں سے اسے دینا جائز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک اور کال سنائیے.
حلال اور حرام کا یہ ابھی بات چل رہا ہے آپ کا, تو کوئی آدمی ہم کو کام پہ لے کر جاتا ہے, اگر ہم وہ کام تھوڑا تھوڑا آستے آستے کر رہے ہیں, ہمارا یہ جو وقت ہے وہ پورا ہوگا تو ہم اس سے پیسے لیں گے, یہ ہمارا غلط ہے یا صحیح ہے؟ تھوڑا سا یہ بتائیں.
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. حضور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوتا بھی ہے, ہالز آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جن جگہ ہال ہوتے ہیں تو ایک ساتھ ہی بہت ساری قطار ہوتی ہے نا, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, تو اب جس دعوت پر گئے وہ تو خرافات سے پاک ہے, اس ہال کے اندر کچھ بھی نہیں ہو رہا, لیکن ساتھ والے ہال کے اندر جو نا گانے بازے کا سلسلہ ہے اور وہاں سے آواز یہاں پر آ رہی ہے اور یہ پہنچتے ہیں تو اب پتہ چلتا ہے, بظاہر لگتا ہے کہ یہ اسی میں ہے لیکن بعد میں معلوم ہو بھی جائے کہ ساتھ والے ہال سے ہے, کیا کریں گے؟
دیکھیں اس میں یہ کہ احتیاط کا دامن تھامنا چاہیے. اب یہ ہے کہ جس مقام پہ دعوت ہو رہی ہے اور ان کو جن لوگوں نے بلایا ہے انہوں نے گانے نہیں لگائے انہوں نے باقاعدہ پردے کے اعتبار سے پارٹیشنز کیے ہیں لیڈیز کا ڈپارٹمنٹ،
ان کی دعوت ٹھیک ہے، ان کی دعوت ہم چاہتے ہیں، شریعت چاہتی ہے،
مخلوط نظام نہیں ہے، لیکن قریبی چونکہ بڑے ہال ہوتے ہیں، بڑے لانگ
متصل ہوتے ہیں،
اے بی سی ڈی کر کے پورشنز بنے ہوئے ہوتے ہیں، اب ان کا اے پورشن ہے اس کے اندر خرافات نہیں ہیں، لیکن
اب تو وہ پردے کے کپڑوں بینکویٹ بنے ہوتے ہیں، یعنی دیواریں بھی نہیں ہوتی، یعنی وہ لوہے کے پول ہوتے ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے کپڑے کے ساتھ ہال بنایا ہوتا ہے، ساتھ دوسرا بھی ایسے ہوتا ہے، تو اب آواز تو بالکل آسانی سے آ جاتی
ہے،
ایک بہت بڑا یعنی میدان ہے، اس میں بہت سارے پارٹیشن کر کے کئی ہال بنا دیے جاتے ہیں، لان بنا دیے جاتے ہیں، تو وہاں بھی دیواریں نہیں، آواز آنا بہت،
یہ جس مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس مقام پہ ایسی کوئی خرافات نہیں ہو رہے ہیں، نہ وہاں گانے بجائے جا رہے ہیں، نہ وہاں پہ کوئی میوزیکل فنکشن وغیرہ ہو رہے ہیں، یہ جس مقام پر ہے وہاں یہ خرافات نہیں ہیں، تو یہ وہاں یہ بیٹھ سکتا ہے،
ٹھیک،
اس کی یہ گنجائش ہے، رہا یہ کہ گانے بازے آ رہے ہیں تو اس سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں،
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو کھانے کے دوران ہم کھانا کھا رہے تھے، کسی کے ہم مدعو تھے، دعوت پر پہنچے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے، کوئی سائل آ جاتا ہے، فقیر آتا ہے، صدا لگاتا ہے، کھانا مانگتا ہے، تو کیا ہم جو دعوت پر گئے ہوئے کیا اس کو دے سکتے ہیں اس کھانے میں سے؟
دیکھیں جو مہمان ہوتا ہے،
جی جی،
مہمان کے لیے میزبان کی طرف سے پیش کیا جانے والا کھانا اس کی ملک نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے،
مہمان کے سامنے جو بھی دسترخوان پہ مختلف آئٹم سجا دیے گئے، لگا دیے گئے، تو اس میں اس کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ یہ چیز کھا لے، بریانی کھا لے، جتنا چاہے کھا لے،
ٹھیک ہے،
تو یعنی عام طور پہ جتنا روٹین میں ہوتا ہے انسان اتنا ہی کھائے گا، تو یہ اس کو اجازت ہوتی ہے کہ یہ کھا لے،
ٹھیک ہے،
یہ اس کو اجازت نہیں ہے کہ یہ روٹی اٹھا کر یا شیرمال اٹھا کر، تافتان اٹھا کر، یا قورمہ کسی پلیٹ میں ڈال کر، بریانی نکال کے کسی فقیر کو دے دیں،
ٹھیک ہے،
تو یہ کسی فقیر کو، مانگنے والے کو نہیں دے سکتا،
ٹھیک ہے،
حتیٰ کہ فقہائے کرام نے یہاں تک بھی اس کچھ احکام اسی سوال سے ملتے جلتے ذکر فرمائے، مثال کے طور پہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی تقریب کے اندر اے بی سی ڈی کلاس کے مہمان ہوتے ہیں،
صحیح،
کچھ اے ون کلاس کے مہمان ہوتے ہیں، کچھ کو بالکل پرائیویٹ اہتمام کے ساتھ کھلایا جاتا ہے، اور ان کے آئٹم دوسروں سے جدا گانا ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے،
تو ایسے موقع پر اگر کوئی اے کلاس کا مہمان ہے اور اس کے آئٹم کھانے پینے کے کچھ اعلیٰ درجے کے ہیں،
صحیح،
اس کے مقابلے میں بی سی درجے کے لوگوں کے لیے صرف نارمل بریانی پہ ہی ان کو مطلب دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے، اور یہاں قورمہ بھی ہے بریانی کے ساتھ ساتھ، اس کے علاوہ دیگر آئٹمز بھی میٹھے میں موجود ہیں،
ٹھیک ہے،
تو اب یہاں کا کوئی آدمی جس کو اس اے لیول کے مہمانوں میں شامل کیا گیا تھا، تو یہ یہاں سے پلیٹ بنا کے بی لیول کے مہمانوں کو نہیں دے سکتا،
صحیح صحیح،
جبکہ یہ قرینے سے ظاہر ہے کہ یہ جو فرق کیا جا رہا ہے، مختلف مہمانوں کی کیٹاگری بنائی جا رہی ہے، تو اس میں یہی ہے کہ اگر اس کو بی کلاس کے آدمی کو اے میں بٹھانا ہوتا تو یہ بلا لیتا،
ٹھیک ہے،
تو اس نے اے لیول کا کھانا اس کو پیش ہی نہیں کرنا، تو اس لیے جو اے لیول کے مہمانوں میں شامل ہے یہ یہاں کا نمایاں کھانا جو دیگر مہمانوں کے لیے نہیں ہے، تو ان دوسرے مہمانوں کو نہیں دے سکتا،
ٹھیک ہے، یعنی کھا سکتا ہے جتنا چاہے، اپنے والا کھانا،
اپنے والا، یعنی اس کو جتنے لیول پہ،
بعض دفعہ گھر میں آپ کھانا کھا رہے ہیں، وہ میزبان کا بچہ آتا ہے، روتا ہے، ٹھیک ہے، اٹھا کے بسکٹ اس کو دے دیا، تو یہ بھی تو آپ دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے مباح ہے، مالک نہیں ہوا ہے،
مالک
جتنا چاہے کھا لے، تو کیا یہ اس کو دے سکتا ہے؟
اس میں یہی ہے فقہائے کرام نے جو وجہ بیان فرمائی ہے کہ اگر چونکہ اس کے سامنے جو کھانا رکھا گیا یہ مالک نہیں ہے، اس کو صرف اتنا تصرف کا اختیار ہے، کھانا چاہے تو کھائے، نہیں کھانا تو نہ کھائے، اتنا اس کو اختیار ہے، یہ آگے تقسیم کرنے کا، بانٹنے کا اسے اختیار نہیں ہے، ہاں اگر صاحب خانہ اس کا ایسا کلوز آدمی ہے اور اس کو پتا ہے اس کی طبیعت کیا، اس کا بچہ صاحب خانہ کا روتا ہوا آ رہا ہے اور اس کو بسکٹ دے دیا جائے گا تو چپ ہو جائے گا،
ٹھیک ہے،
تو اس طرح کی کوئی چیز اگر اس نے پکڑا دی اور صاحب خانہ کو ناگوار نہیں گزرے گا،
صحیح صحیح،
اس کے سامنے بھی اس طرح یہ دیتا رہا ہے، کبھی ناگواری کا اظہار بھی نہیں ہوا، تو گنجائش نکلتی ہے،
ٹھیک،
ورنہ فقہائے کرام نے انہی باتوں کے پیش نظر کہ ایک آدمی دعوت پہ آیا ہے تو وہ اس چیز کا مالک نہیں بنتا، اسی بنا پہ فرمایا کہ اگر صاحب خانہ کا بچہ آ جاتا ہے یا اس کا خادم آ جاتا ہے تو مہمان اس کو کھانے پینے کی چیز دے نہیں سکتا، وجہ یہی ہے کہ وہ مالک نہیں ہے۔
اچھا حضور، اب یہ جو مسئلہ آپ نے بیان فرمایا نا، یہ کئی لوگوں کو معلوم ہوگا، ایک دعوت میں جانا ہوا تو وہاں جو میزبان تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ملک کیا، آپ کی ملک کیا، وہ کھانا جب لگ گیا، لوگ کھانا شروع ہو گئے، زمین پر کھا رہے تھے کھڑے کھڑے، آپ کی ملک کیا، تو اب وہ ملک کر رہے ہیں، یہ کھا رہے ہیں، اب ظاہر سی بات آخر میں بچ گیا کھانا، تو وہ کیا ہوگا؟ ایسا کھانا اگر ابھی بھی وہ ملک کرتے ہوں یا سر کہ اور بھی لوگ ہوں، تو کھانا وہ میزبانوں کا ہے، مہمانوں کا ہے، کس کا ہے وہ جو بچ گیا کھانا؟
اس میں یہی ہے کہ ملک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ملک کرنے کا
یہ مباح والی صورت سے بھئی، یہ تاکہ بلا تکلف کھا سکے، ان کو کوئی ایسا مسئلہ پیش نہ آئے.
تو جب کوئی عباہت کرتا ہے، مہمان آتا ہے، مہمان کھا رہا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے،
تو اس میں بھی کوئی ایسا مسئلہ تو ہوتا ہی نہیں.
جیسے ابھی بچے والی مثال ہے،
اب یہ جیسے بچہ آ جائے یا کوئی اور آ جائے، تو اب اس میں مالک کیا، ملک کیا، تو دیکھیں مالک بنانے کا مطلب ہے آپ گفٹ کر رہے ہیں،
ٹھیک ہے.
اب کتنا کھانا کس کو گفٹ کر رہے ہیں یہ بھی نہیں پتا،
صحیح.
اب آپ نے
اس کی پلیٹ والا یہ جو سامنے رکھا ہے،
بالکل اب ڈش رکھی ہوئی ہے، اب ڈش کے اندر کتنی کتنی بریانی آپ نے گفٹ کی ہے،
دو اور بھی بیٹھے،
اگر وہ ساری کھینچ لیں بھائی آپ نے مالک بنا دیا،
ٹھیک ہے،
تو بقیہ مہمان دیکھتے رہے گا، میزبان بھی.
ایک اسلام بھائی کو دیکھا، وہ کلی اختیار کا نعرہ لگاتے ہیں، کلی اختیار ہے آپ کو سب کو.
دیکھیں کلی اختیار کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں،
ٹھیک ہے.
اب کلی اختیار کا یہ مطلب کہ اگر اسی مہمان میں سے اگر کوئی اٹھتا ہے اور وہ پوری ایک ڈش اٹھا لیتا ہے، کہتا ہے میں مالک، آپ نے کہا نا ملک کیا، ملک کیا، تو بس میں یہ بھائی پیک کر دو، میں لے کے آ رہا ہوں گھر،
ٹھیک ہے.
یہاں میزبان کا انداز آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اگر اس نے مالک بنایا تھا تو مالک بنانے کی صورت میں وہ کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا اس ڈش کے اوپر. لیکن عام طور پہ ایسا لوگوں کا مقصود نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے.
مقصود نہیں ہوتا تو پھر اس طرح کے الفاظ کے ملک کیا تو کل اختیار دیا تو یہ کیا، اس کے بجائے سیدھا سیدھا انداز ہونا چاہیے، کھانا لگائیں اور مہمان کو جتنا کھانا ہے اتنا کھانے دیں،
ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے، اگر وہ لے جانے کی خواہش کرتا ہے اور آپ کے پاس زیادہ ہے، وہ بعض مہمان ہوتے ایسے ہیں کہ وہ اگر طلب کریں تو میزبان کو اچھا لگتا ہے،
صحیح،
چلو یار ان کو اور دو، الگ سے ان کو پیکٹ بنا کے دے دیں، شاپر بنا کے دے دیں. تو ایسے اگر کوئی بہت زیادہ کلوزنگ ہے میزبان اور مہمان میں، تو پھر وہ ایک دوسرے طلب بھی کر سکتے ہیں، ورنہ مہمان کو چاہیے کہ جب اس کو کھانے کے لیے بلایا تو وہ کھانا کھائے، کھانا کھانے کے بعد میزبان کے لیے دعا کرے اور لے جانے والی ترکیب نہ بنائے. بعض لوگ اس طرح بھی دعوتوں میں آتے ہیں کہ وہ شاپریں بھی لے کر آتے ہیں،
صحیح،
کھانا سائڈ، چونکہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ایک جگہ پہ کھانے کی ڈشیں رکھ دی جاتی ہیں، لوگ وہاں سے کھانا اٹھا اٹھا کے پلیٹوں میں لا رہے ہوتے ہیں، پھر کون کس جگہ مڑ جاتا ہے، کون کہاں مڑ جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا. تو بسا اوقات بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ تھیلیوں میں بھی شاپروں میں بھی بریانی تو یہ آئٹم ڈال لیتے ہیں اور پھر یہ چھوٹے بچوں یا کسی کے ذریعے آگے پیچھے کروا دیتے ہیں. تو یہ مناسب عمل اخلاقی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے اور شرعی اعتبار سے بھی ناجائز ہے،
اور اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، کھانا کم پڑ جائے، مسائل ہوں تو
یہ بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. پھر یہ کہ اگر یہ راز کھل جاتا ہے تو بدنامی.
اب اس میں اب جس طرح اس میں بہت ساری صورتیں ہیں، بعض دفعہ شادیوں میں عموماً بوتلیں رکھی ہوتی ہیں، 400 مہمان بلائے تو 400 بوتلیں رکھی ہیں، بوتلوں پہ آپ کو پتا ہے کہ دھاوا بھی بولا جاتا ہے، تو ایک آدمی چار چار بوتلیں اٹھا کے لے آئے. اچھا اسی طریقے سے بعض کھانے ہوتے ہیں وہ مخصوص انداز سے کھائے جاتے ہیں، جیسے رائتا بنایا تو وہ چاولوں پر ہی ڈلے گا، تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، سیلڈ ہے وہ بھی کسی شے کے ساتھ کھائی جائے گی، تو کیا ان چیزوں کو جدا کھا سکتے ہیں؟ اور اسی طرح یہ بوتلیں جو آپ کو پتا بھی ایک طریقہ کار ایک اندازہ ہی ہوتا ہے، تو کیا زیادہ لیا جا سکتا ہے یا پھر وہ عرف کے مطابق لینے کا انداز ہے؟
دیکھیں نارملی جو کولڈ ڈرنک وغیرہ کی بوتلیں ہوتی ہیں، نارمل یہ ہے کہ 1:1 کے حساب سے ہی
کیا جاتا ہے،
بس یہ کہ 150 وہ اضافی منگوا،
یا پھر اگر بڑی بوتل ہے تو ٹیبل کے حساب سے رکھی جاتی ہے، فی ٹیبل 2، تو آپ وہ دوسرے ٹیبل سے سرکا لی.
یہ طریقہ
دیکھا گیا، ایسا کیا جاتا ہے.
تو اس میں یہی ہے کہ اس کو سامنے رکھیں کہ اگر،
یا ویٹر سے ترکیب بنا لی،
یہ طریقہ غلط ہے. یعنی ایک ایک آدمی، بس اوقات یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دعوتوں میں کہ بس اوقات بوتلیں منگا لی اور یہ پاؤں کے ٹیبل اوپر ہے،
پوری ڈیوٹی لگتی ہے کہ آپ نے بوتلوں پہ جانا ہے، آپ نے فلاں جگہ جانا ہے، حالانکہ کھانا بچا ہوتا ہے. یعنی پہلا جب لوگوں کا دھاوا بولتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی دیر بعد دیکھیں تو ساری جگہ خالی ہوتی ہے، کھانا وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے. آئس کریم کے لیے ایک بندے کو لگا دیا، اب اس میں اتنا زیادہ لے آتے ہیں کہ وہ کھایا بھی نہیں جاتا ہے.
میٹھے میں کھیر اور اس طرح گاجر کے حلوے سردی کے موسم میں، بس اوقات بہت زیادہ لوگ اپنے ٹیبلوں پہ لا کے رکھ دیتے ہیں، کھانا اتنا ہی ہوتا ہے جتنے پیٹ میں گنجائش ہوتی ہے، نکال بہت سارا لے کر آتے ہیں. تو اب اس میں یہ بوتلیں بھی بس اوقات پڑی رہ جاتی ہیں، حلوے اور یہ کھیریں اور یہ سب اس طرح کے کسٹرڈ وغیرہ یہ سب پڑے رہ جاتے ہیں،
ٹھیک ہے.
تو اس میں اسراف بھی ہوتا ہے، تو یہ طریقہ انتہائی غلط ہے.
صحیح،
جتنا گنجائش ہے پیٹ میں اتنا ہی کھانا پلیٹ میں نکالا جائے.
صحیح،
کولڈ ڈرنک वन बाई वन
जब
विषय
बहुत ज्यादा हो ना तो खाया भी थोड़ा ही जाता है, यानी एक चीज आप इतनी भर ले, दूसरी भी भरी हुई, तीसरी भी, आखिर में फिर बचना ही होती है।
हाँ तो मतलब ये इसराफ का जहन लोगों का जब तक बन जाएगा ना कि इसराफ से बचना है,
ठीक है,
तो ये बहुत सारे मामलात में जो हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं लोग एहतियात करेंगे,
ठीक है।
लेकिन आम वजह ये कि ये जहन से निकल जाता है कि इसराफ भी बारात के खाने में, वलीमे के खाने में भी कोई चीज इसराफ होती है
जी जी,
और उससे हमें बचना है, ये जहन आजकल खत्म होता है।
अभी ये तो है ना कि खाने वालों की तरफ से, अब ये तो खाने वाले, एक है मेजबान, उसका भी जहन होता है कि खाना जो बच रहा है ना वो जो थोड़ा सा इस्तेमाल हुआ उसको जाया करवाना होता है। अभी एक मुबल्ले के दावत इस्लामी के बेटे की शादी में हम गए थे, तो उन्होंने वहां पर जो है वो इस्लामी भाइयों की जिम्मेदारी लगाई हुई थी कि वेटरों को आपने जब वो खाना बचा हुआ थालों से जा रहा है या साफ खाना जा रहा है तो वो उसको फेंकने नहीं दे रहे थे, बल्कि उनको तरीके से एक एक तरह का खाना एक एक अलग अलग ट्रे में या जो भी देख थी उसमें निकलवा रहे थे, यानी इस तरीके से उसको महफूज किया जा रहा था कि खाना किसी के इस्तेमाल में आए। तो ये अगर जहन होगा रिस्क बचाने का, खाना बचाने का, तो इंशाल्लाह ये सूरतें भी मुमकिन है। और मजीद कुछ कॉल शामिल करते हैं जी, कॉल सुनाइए।
अपने एक अजीज को कुछ पैसे दिए हैं कर्ज हसना के तौर पे, रमजान शरीफ आ रहा है, उसको पैसे दिए हुए, एक साल गुजर गया तो उसने पैसे वापस नहीं किए। अभी जो ज़कात है वो जो जिसके पास पैसे हैं वो कारोबार कर रहा है उनसे, तो पैसे वो ज़कात उन पे फर्ज होगी या मुझ पे फर्ज होगी? दूसरा सवाल मेरा ये है, मेरे घुटनों में थोड़ा सा दर्द है तो जिसकी वजह से मैं सजदा करके ना बैठ नहीं सकता, तो मैं नमाज कुर्सी पे बैठ के पढ़ता हूँ, तो क्याम के लिए मुझे कोई मसला नहीं है, तो क्या मैं क्याम कर सकता हूँ नमाज के लिए?
ठीक है, एक और कॉल सुनाइए।
मेरा सवाल ये है कि मेरी बहन है, एक तो उसके शौहर नहीं है ना, उनके कोई कमाने का जरिया नहीं है, तो उनको मैं ज़कात दे सकता हूँ?
अजीज को कर्ज दिया था कर्ज हसना, उन्होंने अभी तक लौटाया नहीं है, तो ज़कात उन पर होगी या देने वाले पर होगी?
ये है कि अगर जिसने कर्ज दिया है
जी जी,
तो वो उस कर्ज वाली रकम का मालिक होता है,
ठीक है, क्योंकि उसको वापस मिलनी है,
वो वापस मिलनी है। अब जैसे 1,00,000 रुपए या 50,000 रुपए उन्होंने कर्ज दिया था, वो अभी तक एक 6 महीने का टाइम हुआ था, 6 महीने गुजर गए अभी तक मिला नहीं, वो साल पूरा होने वाला है इनके अपने जिसने कर्ज दिया है उसके माल पे साल पूरा होने वाला है ज़कात के एतबार से, तो उस 50,000 रुपए की ज़कात इस आदमी पे जो कर्ज खा है जिसने कर्ज दिया था उस पे लाजिम होगी। जो 50,000 रुपए लेके जिसने अपने काम में लगाया हुआ है वो आदमी है मकरूज, तो उस मकरूज पे अपने माल में 50,000 रुपए कर्ज के माइनस करने होंगे, उसके ऊपर इस 50,000 रुपए की ज़कात लाजिम नहीं है। जिसने कर्ज दिया था उसके ऊपर ज़कात की अदायगी लाजिम होगी, लेकिन अदायगी अभी लाजिम नहीं है,
ठीक है,
साल पूरा हो गया तो वो 50,000 भी अपने माल में ज़कात के अमवाल में शामिल करने हैं और जितनी ज़कात बनती है उतनी अदा कर दें। हाँ, इसको ये अख्तियार हासिल है कि जो 50,000 रुपए कर्ज के तौर पे आगे गए हुए हैं उनकी चाहे तो अभी ज़कात निकाल दें, और ये भी अख्तियार इसको हासिल है कि जब वो 50,000 रुपए इसको मिले, इसका कर्ज इसको वापसी मिलेगा, तो उस वक्त उसकी ज़कात अदा करें। यानी कर्ज में दी हुई रकम पर अगर साल गुजर जाता है तो साल ब साल शराइत ज़कात पाए जाने की सूरत में ज़कात हर साल वाजिब होती रहेगी, लेकिन अदायगी का मुतालबा उस वक्त होगा जब वो कर्ज की रकम वापस मिलती है।
घुटनों में दर्द है, क्याम कर सकते हैं, सजदा नहीं कर सकते, तो क्या कुर्सी पर नमाज पढ़ी जा सकती है?
क़याम कर सकते हैं, घुटनों में दर्द होने की वजह से वो सजदे में जाने में इनको प्रॉब्लम है, वाकईतन अगर ऐसा है और शदीद तकलीफ ऐसी है कि सजदा करने उठने में तकलीफ बहुत ज्यादा नाकाबिले बर्दाश्त होती है, या ये कर लेंगे लेकिन बीमारी बढ़ जाएगी, घुटनों में जोड़ों में कोई ऐसा मामला है कि फोल्डिंग होने से बैठने उठने से वो मर्ज बढ़ जाएगा, तो इस सूरत में इनको ये रियायत हासिल हो जाएगी कि ये सजदे की जगह इशारा कर लें।
ठीक है,
अब सजदे की जगह इशारा करने की एक सूरत यह है कि जमीन पर ही बैठ के नमाज पढ़ें,
ठीक है,
और रुकू का इशारा करें, सजदे का इशारा उससे ज्यादा झुकावा करें, और एक सूरत यह है कि कुर्सी पे बैठ के स्टूल पर बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं। अब चूंकि जो सजदा करने पे कादिर ना हो तो उसके लिए क़याम करना भी साकित हो जाता है, उस पर क़याम करना भी फर्ज नहीं रहता। अब इनको इख्तियार है, चाहे क़याम की हालत में खड़े हो जाया करें या क़याम की हालत में बैठ जाया करें, यानी बैठ कर भी क़याम कर सकते हैं, तो इनको ये अख्तियार हासिल है।
ठीक है, अच्छा, बहन के शोहर का इंतकाल हो गया तो क्या बहन को ज़कात दे सकते हैं?
بہن اگر شریف فقیر ہے، مستحق زکوٰۃ ہے، یعنی اس کے پاس حاجت اصلیہ، ضروریات زندگی، قرض وغیرہ سے فارغ زائد اتنا مال نہیں ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہو، اتنا مال و اسباب اس کے پاس نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ شریف فقیر ہے، مستحق زکوٰۃ ہے، تو اس کو زکوٰۃ بھائی بھی دے سکتا ہے، یعنی بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کا مستحق زکوٰۃ ہونا ضروری ہے، لیکن یہ جو رشتہ ہے بہن بھائیوں کا یا چچا بھتیجے کا، ماموں بھانجے کا، خالہ کا، بھانجے بھانجی کا، یہ رشتے ایسے ہیں کہ ان رشتوں میں زکوٰۃ کا لین دین ہو سکتا ہے، جبکہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ مستحق زکوٰۃ ہو۔ لیکن ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے بچوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، شوہر کو بیوی زکوٰۃ نہیں دے گی، ایسے ہی شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور شوہر اپنے ساس سسر کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، ایسے بیوی اپنے مال کی زکوٰۃ اپنے ساس سسر کو دے سکتی ہے۔ یعنی یہ جو رشتے ہیں ان رشتوں میں زکوٰۃ کی ادائیگی ہو سکتی ہے، لیکن جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کا مستحق زکوٰۃ ہونا ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ہاشمی سید نہ ہو۔
ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے احکام کو اگر تفصیل سے جاننا چاہتے ہوں تو الحمدللہ عز و جل دار الافتاء اہل سنت سے جاری شدہ فتاوی پر مشتمل فتاوی اہل سنت زکوٰۃ کے احکام الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہو چکی ہے کئی سال سے، بہت موٹی جلد ہے، تفصیل سے الحمدللہ موضوع وائز جو ہے اس میں فتاوی جات موجود ہیں، اگر شوق رکھتے ہوں تو ضرور بے ضرور اس فتاوی اہل سنت کی اس جلد کو پڑھیے، انشاءاللہ بہت زیادہ مسائل سیکھنے کا موقع ملے گا۔ مزید ایک دو کال شامل سلسلہ کرتے ہیں، یہ کال سنائیے۔
صحیح محمد کھاریاں سے بول رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ مغرب کی اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، اس میں کچھ وقفہ کی گنجائش ہے کہ اور نمازی اکٹھے ہو جائیں، جو وضو بنا رہے ہیں وہ بھی آ جائیں، اس میں کتنا وقفہ کی ضرورت ہے؟
جی ایک اور کال سنائیے۔
میرا سوال ہے کہ میں اکیلا یہاں پہ رہتا ہوں باغیچہ ہے، اس میں فرض نماز جب پڑھتا ہوں کیا اقامت ضروری پڑھ کے میں پڑھوں یا اقامت کے بغیر میری نماز ہو جائے گی؟
جی ضرور عرض کرتے ہیں، ضرور مغرب کی نماز میں کم و پاکستان میں تو یہ شاید رائج ہے کہ فوراً ہی اس کو کھڑا کرے، اذان ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے جماعت قائم ہو جاتی ہے، تو کیا اتنی جلدی ضروری ہے یا اس میں بھی مہلت ہے کہ تھوڑی دیر رکا جائے، لوگ جمع ہو جائیں، یا کیا طریقہ کار ہے؟
اس میں زیادہ تاخیر نہ کی جائے،
ٹھیک ہے۔
ہاں یہ ہے کہ چند افراد وضو کر رہے ہیں،
صحیح،
اور وضو کر کے جیسے ابھی امام صاحب مصلی میں بیٹھے ہیں، مؤذن صاحب اقامت کی جگہ پہ آ گئے، دو ایک آدمی کھڑے ہیں، بقیہ لوگ آ رہے ہیں وضو کر رہے ہیں، اور امام صاحب کا انداز یہ ہے کہ وہ جلدی جلدی نماز پڑھاتے ہیں، تو کئی لوگوں
کی ہوتا ہے کہ مغرب میں اذان سن کر لوگ چل پڑتے ہیں، اس میں ان کو بھی پتا ہے کہ ٹائم نہیں ہے، لیکن وہ اذان کے دوران ہی عموماً نکلتے ہیں، جس کا وضو ہوتا ہے وہ تو پہنچ جاتا ہے، جس کا وضو نہیں ہوتا تو پھر اس کی پہلی رکعت جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔
زیادہ بہت زیادہ جلدی نہ کریں،
ٹھیک ہے،
جس سے لوگوں کی رکعتیں فوت ہونے کا اندیشہ ہے، اور اتنی زیادہ تاخیر بھی نہ کریں
کہ اب لوگ سمجھے کہ تاخیر تو ہوتی ہے،
تو اتنی تاخیر نہ کریں، مناسب وقفہ، مطلب یہ اذان ہوئی، اذان کے بعد اقامت، پھر ایسے میں امام صاحب کو چاہیے کہ قرات کچھ طویل کریں،
ٹھیک ہے،
قرات طویل کرنے کی صورت میں وہی ہوگا کہ نمازی وضو کر کے آئیں گے اور جماعت میں شامل ہوتے رہیں گے، اور ممکنہ صورت میں ہے کہ کئی صفحیں ایسی ہوں گی جن کی رکعتیں فوت ہونے سے بھی بچ جائیں گے۔
تو رمضان شریف میں حضور 10-10 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، باب المدینہ میں بھی یہ ہے، کئی جگہوں پر ہے، اب اس کی صورتیں دو ہیں کہ کئی جگہ پر افطار کے وقت سائرن بجا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر 10 منٹ خاموشی، 10 منٹ بعد اذان ہوتی ہے، ایسا بھی دیکھا گیا، لیکن زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ اذان فوراً دے دی جاتی ہے، پھر 10 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے پھر جماعت قائم کی جاتی ہے، کیا 10 منٹ کا وقفہ دیا جا سکتا ہے؟
کوئی حرج نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
یعنی یہ وقفہ دینے میں کوئی ایسا مسئلہ ہے، زیادہ تاخیر کرنا کہ جس سے آسمان پہ ستارے بہت زیادہ نمایاں ہونا شروع ہو گئے،
صحیح،
تو اتنی تاخیر کرنا یہ جائز نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
تو اس سے پہلے پہلے اگر جماعت ہو جاتی ہے، اور عام طور پہ جو ہمارے یہاں کراچی کا جو معمول ہے کہ افطار کا اعلان ہونے کے بعد اس کے بعد پھر اذان ہو جاتی ہے، کچھ وقفہ ہوتا ہے، امام صاحب آ جاتے ہیں، کچھ نمازی آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو جماعت قائم ہو جاتی ہے، تو بس اوقات اذان ہی، کچھ وقفے کے بعد اذان ہوتی ہے، اور اذان ہوتے ہی اقامت شروع ہو جاتی ہے، جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، تو اس میں اس چیز کو ملحوظ رکھا جا سکتا ہے کہ نمازیوں کی تعداد،
ٹھیک ہے،
وہ با جماعت نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جائے، تو اتنی تاخیر بھی نہ کریں کہ جو بیچارے آئے ہوئے ہیں وہ مشقت میں پڑ جائیں کہ کس چیز کا انتظار ہے, اور اتنی جلدی بھی نہ کریں کہ لوگ وہ جماعتیں ان لوگوں کی فوت ہو جائیں, تو ایک اعتدالی یہاں پہ معاملہ اختیار کیا جا سکتا ہے.
آخری منٹ ہے, حضور فرض نماز اکیلے پڑھ رہے ہیں, بالکل تنہا رہتے ہیں, کیا اقامت کہنا ضروری ہے اقامت یا کہہ سکتے ہیں؟
اکیلا آدمی بھی اس کو چاہیے کہ اذان اور اقامت کے ساتھ نماز پڑھے, یہ اس کے لیے بہتر ہے.
ٹھیک ہے.
اور اگر یہ کہ کسی شہر میں رہتے ہیں تو اذان کی حاجت نہیں ہے, اقامت کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, بغیر اقامت کے بھی نماز پڑھی جا سکتی.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. ہم نے دعوت اور ضیافت سے متعلق بھی سوالات شامل کیے, آپ کی کالز بھی لیں, کچھ سوالات ابھی بھی باقی ہیں دعوت اور ضیافت سے متعلق, آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں گے, تو انشاءاللہ ہم آئندہ بھی اسی موضوع کو جاری رکھیں گے, مزید آپ کی کال بھی شامل ہے, سلسلہ کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.